رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. لاہور میں جو روزانہ اردو اخبارات چھپتے ہیں ان میں ایک پاکستان نام کا اخبار بھی ہے، اس میں تو اس کے ایک مضمون نگار نے پاکستان میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والی جماعتوں کا کچھ استہزائیہ انداز میں تذکرہ کیا ہے، بلکہ یہ کہ خاکہ اڑایا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیعت علی الموت لے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اسٹریٹ پاورز کے حوالے سے ہم اسلام کے غلبے کی جد و جہد کریں گے، کوئی اور بیعت سم و طاعت لے رہا ہے. تو ان مختلف جماعتوں کا تذکرہ استہزائی انداز میں کیا ہے، حالانکہ اسی صورتحال کا ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو اچانک بیعت کا لفظ عام ہو گیا جو آج سے چند سال پہلے تک کہیں سننے میں نہیں آتا تھا، یہ علامت ہے کسی بات کی. ہم لوٹ رہے ہیں اپنے ماضی کی طرف، ہمارے تصورات جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، استدار زبان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب تقویم جو ہے نسی کے قاعدے سے جو قریش نے آگے پیچھے کر دیے تھے مہینے اشہر الحرم کو ڈسٹرب ہو گئی تھی جو قدرتی تقویم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس سال حج جو ہوا ہے ٹھیک اسی تقویم کے مطابق ہوا ہے جس تقویم پر آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی، لوٹ کر زمانہ چکر لگا کر وہیں آ گیا ہے. اس اعتبار سے العود الى البدء، گویا کہ اب ہم دوبارہ لوٹ رہے ہیں اپنے ان تصورات کی طرف جو ہمارے اساسی تصورات ہیں، بنیادی تصورات ہیں. یہ ایک اچھی علامت ہے. پھر یہ کہ اتنی جماعتیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا استہزاء کے انداز میں کہ وہ جد و جہد کر رہی ہیں دین کے غلبے کی، اس کا بھی ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ میں اب دین حق کے غلبے کی آرزو شدت اختیار کر چکی ہے. مختلف تحریکیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، یہ ضرور ہے ان میں ابھی منہاج کے بارے میں ذرا کنفیوژن ہے، کس طور سے کریں کیسے کریں، لیکن جہاں تک مقصود ہے مطلوب ہے جو گول ہے جو ہدف ہے اس پر تو وہ اجماع ہوتا چلا جا رہا ہے، کنسنسس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بات اب پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، یہ کل انسانی زندگی کو اپنے تحت لانا چاہتا ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے. وہ اب دن گئے جب ہم سمجھتے تھے کہ بس نماز روزہ یہ صوم رمضان اور حج بیت بس یہ دین ہے. نہیں، دین تو کل زندگی کا نام ہے، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اطاعت مطلقہ. اس اعتبار سے یہ اچھی علامتیں بھی سمجھی جا سکتی ہیں. دین کے بہی خواہوں کو تو اس میں مثبت چیزیں تلاش کرنی چاہیے، جیسے کسی زمانے میں نعیم صدیقی صاحب نے نظم کہی تھی مختلف تحریکوں کے حوالے سے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم. وہ الاخوان المسلمون کا معاملہ تھا، جماعت اسلامی کا معاملہ تھا، مسجدی پارٹی کا معاملہ تھا، فدائین کا معاملہ تھا ایران میں، یہ ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں ابری ہیں، جذبہ ایک ہی تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 50 برس 60 برس 70 برس گزرنے کے باوجود ابھی منزل تک زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کوئی رسائی ہوئی ہے تو ایرانیوں نے ضرور اپنا ایک خاص تصور کے مطابق علماء کی حکومت قائم کر لی ہے اور اپنی فقہ جو ہے اس کی بالادستی کو قائم کر لیا ہے، باقی اور کہیں کامیابی نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ اس میں جو کنفیوژن ہے جس کے لیے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منہاج محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر نگاہیں مرکوز ہوں، پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ غلبہ دین کی جد و جہد کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی آبزرویشن کو مرکوز کیا جائے گا، اپنے جو ہائی پاور لینسز ہیں ان کو فوکس کیا جائے گا کہ حضور کی سیرت سے اخذ کریں، طریقہ کار کیا تھا. بہرحال جہاں اور جماعتوں پر یا ان کی قیادتوں پر وہ مضمون نگار نے کچھ چھینٹے اڑائے ہیں، وہاں خاص طور پر میرا نام لیے بغیر میرا جو موقف ہے جو میں نے گزشتہ کو 2 سال میں مختلف اسالیب سے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، اس کا بھی انہوں نے خاکہ اڑایا ہے. وہ میرا موقف انہوں نے صحیح وہاں پر نقل کیا ہے، نام میرا نہیں لیا ہے. وہ یہ کہ میرے نزدیک غلبہ دین کی جد و جہد فرض عین ہے. اس میں اصل میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھے میرے الفاظ کا، اگر کوئی شخص غلبہ طاغوت میں زندگی گزار رہا ہے، غلبہ باطل کے تحت رہ رہا ہے، تو اس کے لیے اس باطل اور طاغوت کے غلبے کو ختم کر کے اور دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. یہ میرا موقف ہے. نمبر 2، جیسے نماز فرض عین ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے وضو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی فرض عین تو ہے اقامت دین کی جد و جہد، لیکن اس کے لیے التزام جماعت شرط ہے، جماعت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اس کے لیے جماعت چاہیے، مضبوط جماعت چاہیے، منظم جماعت چاہیے، بنیاد مرسوس قسم کی جماعت چاہیے. اس اعتبار سے یہ اس کے لیے شرطیں لازم ہیں. دونوں کو جمع کر لیجئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان غلبہ طاغوت یا غلبہ باطل کے تحت زندگی گزار رہا ہو تو اس کے لیے کسی نہ کسی ایسی جماعت کو تلاش کر کے اس میں شامل ہو جانا کہ جس کے بارے میں اس کا ذہن مطمئن ہو جائے، اس کا قلب مطمئن ہو جائے کہ یہ جماعت اقامت دین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور صحیح طریقہ کار پر کر رہی ہے اور اس کی قیادت بھی مخلص لوگوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ شامل. اس پر تھپکی چست کی انہوں نے کہ یہ کہاں دین میں کوئی نیا جو چھٹا رکن لے آئے ہیں، پہلے تو 5 ارکان تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ چھٹا رکن دین کا کہاں سے نکال کے لے آئے، یہ تو ہمارے تمام اسلاف میں سے تو کسی کو معلوم نہیں تھا. تو میرا تو اندازہ یہ تھا کہ ان موضوعات پر الحمدللہ میں نے، اب یہ وہی بات ہے حفیظ کا جو شعر ہے حفیظ جالندری کا، تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. ان موضوعات پر میں قرآن مجید کی بنیاد پر فکر، مرتب مربوط فکر دے چکا ہوں اور میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں. 40 برس کی مدت مجھے ہو گئی اس کام میں لگے، تو میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہوں، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان چیزوں میں ابھی ذہنوں میں خلجان ہیں، اشکالات ہیں، بات واضح نہیں ہے لوگوں پر. تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں 3 آیات سورہ حجرات کی اس کے حوالے سے اور 3 احادیث ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو اور دوبارہ پوری طریقے سے واضح کروں. سورہ حجرات جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی، ملی، سیاسی، ریاستی زندگی کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے. اس کی جو 13, 14, 15 آیات ہیں جو میں نے آج پڑھی شروع میں، ان میں انسانی معاشرہ، پہلے قدم پر تو پورا انسانی معاشرہ، کالے ہیں، گورے ہیں، مشرق کے ہیں، مغرب کے ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پاس کوئی انسان ہے، تو ہیومن سوسائٹی، ہیومن بردرہڈ، آیا اس انسانی معاشرے کے مابین بھی کوئی چیزیں مشترک ہیں یا نہیں؟ تو پہلی آیت میں تو ان کو نمایاں کیا گیا. چنانچہ سورہ حجرات میں اگر کل 18 آیتوں پر مشتمل ہے، 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا تکرار کے ساتھ آیا. اس لیے کہ مخاطب جو ہے در حقیقت مسلمان ہے بحیثیت مجموعی، لیکن اس آیت کو یا ایھا الناس سے شروع کیا کیونکہ پورے انسانی معاشرے کے بارے میں اصول دینا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے بنی آدم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی تمام انسانوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں، ایک سب کا خالق، ایک اللہ. یہ نہیں کہ کچھ کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، دوسروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ہم تمہارے خالق ہیں. قدر مشترک نمبر 1، وحدت خالق، وحدت الہ. نمبر 2، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. آدم اور حوا، یہ ہے وحدت آدم. ان دو چیزوں کی بنیاد پر تم ایک برادری ہو، یہ گریٹر برادرہڈ ہے، ہیومن برادرہڈ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کے بعد فرمایا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہیں قوموں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. سب انسان ایک صورت کے ہوتے، ایک رنگت کے ہوتے، ایک اس کے ان کے جو ہے نقوش ہوتے، ایک ہی زبان بول رہے ہوتے، کیا پتہ چلتا. جڑواں بھائیوں اور جڑواں بہنوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے امتیاز کرنا، پہچاننا. تو تمام ہم نے یہ سارا فرق جو رکھا ہے، تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ ہاشمی ہے، یہ اموی ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ چین کا ہے، یہ جاپان کا ہے، دور سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چینی چلا آ رہا ہے. اب ہمیں معلوم ہو گیا اس کا جغرافیائی پس منظر کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کا ثقافتی پس منظر کیا، ہر شے معلوم ہو گئی صرف شکل دیکھ کر. تو صرف یہ فائدہ تعارف کا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ یہ اونچا یہ نیچا، یہ جو گورا ہے یہ اونچا ہے کالا نیچا ہے، یا کالا اونچا ہے گورا نیچا ہے، یا یہ کہ مشرقی جو ہے وہ اونچے ہیں مغربی نیچے. نہیں، کچھ نہیں. نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ پیشے کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر. جنس بھی نہیں. عورت اور مرد شرف انسانیت میں مساوی طور پر شریک ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخر میں جو آیات آئی ہیں اس میں جس طریقے سے واضح کیا گیا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، خواہ کوئی مرد ہو خواہ عورت ہو، میں ہم کسی کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. ایک باپ ہی کی اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی ہے، اور ایک ماں ہی کے بطن سے پیدائش ہو رہی ہے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی، فرق کہاں سے ہو گیا؟ کوئی انتظامی فرق ہے. جب ایک مرد شوہر اور ایک عورت جو ہے بیوی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، تو اب انتظامی طور پر ان میں سے کسی ایک کو بالا دست ہونا ہوگا، ورنہ تو فساد ہو جائے گا، کیوس ہو جائے گا. کسی ادارے کے دو برابر کے اختیارات رکھنے والے جو ہے سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ ہوگا. اس وجہ سے الرجال قوامون علی النساء، وہ ایک انتظامی بات ہے. شرف انسانیت میں عورت جو ہے وہ کمتر نہیں ہے مرد سے. تو تمام انسان مساوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں یہ جو اب ایک معاشرہ پورا سوچ لو تو اس میں ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہے. ایک سطح نیچی ہے، پھر اس سے اور اونچی ہے، پھر اس سے اور اونچی ہے، لیکن اس کی بنیاد نسل نہیں، زبان نہیں، رنگ نہیں، جغرافیہ نہیں، کوئی جنس نہیں، پیشہ نہیں، وہ صرف تقویٰ ہے. جو تم میں جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اتنا ہی اونچا ہے اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ تقویٰ یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے. جیسا کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی، تقوی تو یہاں ہوتا ہے بھائی. تم نے صرف لباس اور مضافتہ کو سمجھ لیا ہے تقوی، نہیں، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو یہ مخفی چیز ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، اللہ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کو دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے. تو پہلی آیت جو ہے گویا کہ پورے انسانی معاشرے کے ذمن میں نہایت اہم بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے. اب اس انسانی معاشرے میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، ایک تقسیم ہے، یہ ادھر یہ ادھر. وہ تقسیم اس بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ادھر، نہ ماننے والا ادھر. یہ ہے بنیاد اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی. اسلامی معاشرہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے اسلام. دنیا کا سارا نظام اس بنیاد پر ہے. البتہ جب اسلام کا معاشرہ، اب ہم نے پوری جو انسانی معاشرہ تھا اسے کاٹ لیا اسلامی معاشرہ، اس اسلامی معاشرے میں بھی ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہے، ایک درجہ بندی ہے. ایک وہ ہے جو صرف مسلمان ہے مسلم ہے، اور ایک وہ ہے جو مسلم ہی نہیں مومن بھی ہے. اب یہ دو درجے ہو جائیں گے، ایک نچلا درجہ ہے اسلام کا، یہ بنیاد ہے ہماری معاشرت کی. ہمارے معاشرے کا فرق کون ہے جو مسلمان ہے؟ ہماری ریاست اسلامی ریاست بنے گی، اس کا مکمل شہری کون ہوگا؟ جو مسلمان ہے. دنیا میں نظام معاشرت اور تمدن جو ہے اسلام کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آ سکتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے، کون منافق ہے، کوئی ہندو جاسوس جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہوا ہے کیا معلوم، جب تک کہ اس کا پردہ چاک نہ ہو جائے کہیں پکڑا نہ جائے، ورنہ ہم سمجھیں گے بڑا اچھا مسلمان ہے، داڑھی رکھ کر آیا ہے، وہ خطرہ کرا کے آیا ہے، قرآن پڑھ کے آیا ہے اور نمازیں پڑھا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں کہ سرحدی دیہات کے اندر امامت کرتے رہے ہندو، مسجدوں کے اندر آ کر جاسوسی کی. تو یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق جو اگلی دو آیات میں بیان ہوا. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اس سورہ حجرات ہی میں اس عرض کر دوں کہ منفرد مقام ہے پورے قرآن مجید میں، جس میں اسلام اور ایمان کو پھاڑ کر دو علیحدہ چیزوں کے حوالے سے پیش کیا گیا، ورنہ عام طور پر اسلام ایمان مسلم مومن مترادف ہے. اسلام انسان کا ظاہری رویہ ہے، ایمان اس کے دل کی کیفیت ہے. ایمان ود ان، اسلام ود آؤٹ، باہر خارج میں اسلام، اندر ایمان. اب ایک ایسے شخص کو آپ مومن کہہ لیں مسلم کہہ لیں، وہ جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، اگر جو ہے پھول ہے گلاب کا، اب آپ اسے جو چاہے نام دے لیں اس کی خوشبو تو اتنی ہی ہوگی، اتنی عمدہ ہوگی، دل خوشکن ہوگی، تو اسے مومن کہہ لیں یا مسلم کہہ لیں. لیکن یہاں آ کر فرق کیا گیا، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، یہ میں نے اتنا زور دے کر کیوں پڑھا تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں نفی بڑی موکل ہے. قل ما آمنتم بھی ہو سکتا تھا، نبی کہہ دیجئے نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، نہیں لم تؤمنوا، یہ جو نفی جہد و لم ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لم لا کر ماضی کی نفی کا مفہوم دیا جاتا ہے، انتہائی تاکید ہوتی ہے، ہرگز ایمان نہیں لائے اس مغالطے میں نہ رہنا. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اب اس سے زیادہ کیٹیگوریکل انداز ہو نہیں سکتا، مزید واضح کر دیا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو. یعنی ایک ایمان ہے آن دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان کے اوپر ایمان، آمنت باللہ ہے وہ ملائکتہ ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی والیوم الاخر، ٹھیک ہے، اس سے تم مسلمان تو بن گئے. کوئی ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو کوئی ہو، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. لیکن جب یہ بات دل میں کھب جائے گی، اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ولاکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. جب یہ ایمان دل میں کھب جائے تب اب مومن ہوئے، جب تک صرف زبان پر ہے اقرار باللسان تو مسلم ہو. یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پھر نوٹ کیجئے، پورا انسانی معاشرہ اس میں ایک تقسیم، کافرانہ یا غیر مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرہ. مسلم معاشرے کی ایک لیول اسلام، اب اس اسلام کی شرائط کیا ہے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی کیونکہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ میں نے سنا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، بولے الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی، ابھی گن لیجئے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر دو اقام الصلاۃ، نمبر تین ایتاء الزکاۃ، نمبر چار حج البیت، نمبر پانچ صوم رمضان، متفق ہو رہا ہے. ان میں سے بھی ایک اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے انہی عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی متفق علیہ ہے. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا انی امرت ان اقاتل الناس، دیکھو مسلمانوں مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے زکات ادا کرے. فاذا فعلوا ذلك، جب یہ دو شرط تین شرطیں پوری کر دیں یہ کام کر دیں، عصموا منی دماهم واموالهم، تو اب انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال محفوظ کر لیے، وہ ان کو گویا کہ سلامتی حاصل ہو گئی، وہ مسلمان کی حیثیت سے معاشرے میں قبول کر لیے گئے. وحسابهم علی اللہ عز وجل، باقی انہوں نے کلمہ صدق دل سے پڑھا تھا یا جھوٹ موٹ کو پڑھا تھا، جان بچانے کو پڑھا تھا یا واقعی پڑھا تھا، یہ اللہ جانے، وہ حساب کتاب وہ لے لے گا. تو معلوم ہوا پانچ ارکان میں سے بھی تین کی خاص اہمیت ہے، شہادت اور نماز اور زکات. چنانچہ یہی دلیل دی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب مانعین زکات کا مسئلہ پیش ہوا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا حضرت ابو بکر کو، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ دیکھیے دو بحاث تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، رومیوں کے خلاف جیش اسامہ آپ نے روانہ کر دیا، ٹھیک ہے وہ تو حضور نے چونکہ جیش تیار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے کرنا ہی چاہیے تھا. پھر نئی نبوت کے دار و دار وہ تو سیدھے کے سیدھے مرتد ہیں، ان کے خلاف تو قتال کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ زکات کا جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے ساتھ نرمی برتے ہیں، اس میں تیسرا بحث نہ کھولے. مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہیں، حضور کا انتقال ہو گیا ہے، جو مورال جس کو کہتے ہیں مورال تو اس کو بہت ڈاؤن ہے. دو محاذ جو ہے انہیں پر ہم نمٹ لیں تو بہت بڑی بات ہے، یہ تیسرا نہ کھولیے. انہوں نے نہ کسی نبوت کا کوئی جو اقرار کیا ہے، نہ انہوں نے زکات کا بھی انکار اس معنی میں نہیں کیا تھا کہ ہم زکات کو نہیں مانتے، ان کا تھا کہ زکات ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود اپنے طور پر خرچ کریں گے. یہ تھا حضرت ابو بکر نے جواب دیا. دیکھو اسی حدیث کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا انی امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. کم سے کم تین چیزیں ہیں یہ جن پر کہ قتال رک سکتا ہے، اس سے کم تر پر نہیں رک سکتا. لہذا خواہ کچھ بھی ہو، خواہ کوئی میرا ساتھ کہہ دے مجھے اکیلا جانا پڑے، میں مانعین زکات کے خلاف جہاد کروں. یہی بات سورہ توبہ میں بھی آئی ہے. البتہ اس حدیث کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ خاص مشرکین عرب کے لیے ہے، ان کے بارے میں یہ خاص حکم تھا، یا ایمان لائے یا قتل کر دیے جائیں گے. لیکن باقی پوری دنیا کے لیے ایک تیسرا آپشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، وہ اگر جزیہ دینے پر آبادہ ہو اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، ہندو رہیں، مجوسی رہیں، جو چاہے رہیں، اپنے ٹیمپلز میں جائیں، اپنے گردواروں میں جائیں، جہاں چاہیں جائیں، ان کا پرسنل لا بھی ان کو گارنٹی کیا جائے گا، اس کی فریڈم، ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت گارنٹی کی جائے گی، ان کی جان اور مال کی بھی حفاظت گارنٹی کی جائے گی، انہیں مذہب چینج کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن خاص جو مشرکین عرب تھے، امیین، جن میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ان کے لیے یہ خاص معاملہ تھا کہ یہ رعایت تیسری ان کے لیے نہیں ہے، یا ایمان لائے اور یا قتل کرے. یہ سورہ توبہ کی شروع کی چھ آیات کے اندر یہ مضمون آیا ہے بہت کھل کر. تو بہرحال جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ سامنے رہے کہ پورا انسانی معاشرہ، یہ ہیومن برادرہڈ، اس کو قرآن تسلیم کرتا ہے دو بنیادوں پر، سب کا پیدا کرنے والا ایک خالق اور سب آدم اور حوا کی نسل، اس میں تقسیم ہوتی ہے مسلم غیر مسلم. یہ دنیاوی انتظام کے اعتبار سے، اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم کی تفریق ہو جائے گی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. البتہ مسلم معاشرے میں ایک نچلا درجہ ہے صرف اسلام کا، جس کے یہ پانچ ارکان ہیں، ایک اوپر کا درجہ ہے وہ ہے ایمان کا. اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، آخرت کی فلاح کا دار و مدار اسلام پر نہیں ایمان پر ہے. وہاں تو ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ آپ دنیا کے رجسٹروں میں آپ کا اندراج مسلمان کا، مسلم ابن مسلم ابن مسلم، پشتیلی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، لیکن اگر اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی میزان میں آپ کا کوئی مطلب نہیں. وہاں سارا دار و مدار ایمان پر، فلاح اخروی نجات اخروی کا دار و مدار ایمان پر اسلام پر نہیں. دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں. اس لیے کہ ایمان کو ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہے کہ نہیں ہے، یا تو سیدھا سیدھا قانون کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا حضور نے اسی حدیث میں کہ الا بحق الاسلام، جب وہ کوئی مسلمان تسلیم کر لیا گیا، اب اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اگر وہ زنا کرے گا تو، اگر شادی شدہ تو رجوع کیا جائے گا، یہ قانون کی زد میں آ جانا، عام طور پر ان کی جان و مال جو ہے وہ محفوظ. اب ایمان کیا ہے، اس کو اگلی آیت میں بیان کیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لاتے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک نہیں کرتے، یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. اولئک ہم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان. اس آیت کی بنا پر میں کہتا ہوں ارکان اسلام پانچ ہیں، ارکان ایمان سات ہو گئے. مومن وہی ہو سکتا ہے جو مسلم ہو، لہذا پانچ ارکان تو وہ ہو گئے، شہادت کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکات، صوم رمضان و حج البیت، یہ تو مسلم ہے. مومن کے لیے دو شرطیں اور ہوں گی اضافی جو پوری کرنی ہوگی، یقین قلبی، جیسا آپ نے پڑھا ہوگا فزکس کے اندر، یہ جو رے آف لائٹ ہوتی ہے، کرن جو روشنی کی ہوتی ہے، اس کے جو پرزم میں سے گزارتے ہیں تو پھٹ کر سات روشنی اور اس میں سے سات رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں. سات رنگ تو ہے کہ جو ویزیبل ہے، دو اور ہیں جو انویزیبل ہیں، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ. اسی طرح سمجھیے یہ پانچ ارکان تو اسلام کے ہو گئے، دو ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر یقین قلبی، ثم لم یرتابوا، ریب نہ رہے، شک نہ رہے، یقین بن جائے. اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں، پہلے پانچ ارکان میں سے ایک ہے ایمان اور چار ہے عمل، شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. ادھر ایمان کے ساتھ اقرار باللسان، شہادت ہوئی نا، یقین قلبی کو شامل کیجئے، اور ادھر جہاد فی سبیل اللہ جو شرط لازم ہے ایمان کی. جہاد ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. البتہ یہ اچھا، اس کو اب دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پانچ چیزیں بتائی جو کہ اسلام کی بنیاد ہے. اب یہ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے پانچ چیزیں جو لازم ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ نے بتائی. بدقسمتی سے ان کی طرف امت مسلمہ کی توجہ ہی نہیں رہی. حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور ان کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. مزید تاکید کے لیے فرمایا اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، میں خود نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو از خود بھی حکم دینے کا حق حاصل ہے، اور جب بھی آپ حکم دیتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، لیکن تاکید کے لیے فرمایا انی آمرکم بخمس، اور یہ بھی نوٹ کیجیے، آمرکم، تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. وہ پانچ باتیں جو ہیں وہ جملہ خبریہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جس کو بیان کر دیا گیا. یہ جملہ خبریہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج البیت. یہاں فرمایا نہیں انی آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور مزید موکد فرمایا اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ پانچ باتیں کیا؟ بالجماع، دیکھیے وہ شے کہ جو جہاد کے لیے شرط لازم ہے، جماعت کے بغیر تو جہاد نہیں ہوتا، اقامت دین کی جدوجہد نہیں ہو سکتی. وسم کے وقت سور اطاعت کرو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، منظم جماعت، سب اوقات لسن ڈوبے. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ول ہجرت ول جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت اور جہاد. ہجرت کے ضمن میں دیکھیے میں انتہائی یہ بیان کر دیتا ہوں، ہجرت کا آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے، جہاد کا آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے. حضور کے فرمان کے مطابق حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا جواباً انتہ جورا ما کرے ہر ربک، یہ ہے سب سے افضل ہجرت کی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہجرت چھوڑنا ہے نا، شراب پیتے ہو چھوڑ دو، سودی کاروبار کر رہے ہو چھوڑ دو، جو بھی تمہارے رب کو پسند نہیں چھوڑ دو، یہ چھوڑ دینا یہ ہے اصل ہجرت. اور یہ ہجرت تو وہ ہے جو میں اور آپ آج شروع کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے، کہاں کہاں چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، دیکھ لیجئے، جائزہ لیں اچھی طرح، پوری سکریننگ کیجیے اپنی. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اس دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ جہاں محاسبہ کیا جائے گا. اچھا، اس جہاد، اس ہجرت کی آخری منزل کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کا جب تقاضا ہو، گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے جانا جہاں کا بھی حکم ہو. اہل مکہ کو حکم ہو گیا مسلمانوں کو، نکلو اور جاؤ یثرب، نہیں جاؤ گے تو تمہارا ایمان مشکوک ہے، اہل ایمان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں. مالکم من ولایت من شیء حتی یہاجروا، جب تک یہ ہجرت نہ کرے. ہجرت فرض کر دی گئی، کیوں کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے فائنل افینسو لینا تھا، آخری اقدام کرنا تھا، اس کے لیے ساری قوت یکجا ہو، مجتمع ہو، منتشر پڑے ہوئے مسلمان، کچھ وہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ وہاں، اس سے کیسے کام کیا جائے؟ سب جمع، تاکہ کفر کے خلاف جو ہے فیصلہ کن اقدام کیا جائے. یہ ہے ہجرت کی آخری منزل. اسی طرح جہاد کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا المجاہد نفس فی طاعۃ اللہ، سب سے افضل جہاد یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ، کفر کے خلاف جدوجہد کرنے میں جان کی بازی لگا دو. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، میدان میں آ جاؤ. یہ آخری منزل. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ پانچ چیزیں لازم ہیں، تو اب میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسلام کے ارکان پانچ، اور ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کسی مائی کے لال کو یہ اختیار نہیں، یہ محمد رسول اللہ نے معین کر دیے. اسلام کے ارکان پانچ ہیں، لیکن ایمان کے ارکان دو اضافی ہیں جو قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے. ان نم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ریب سے خالی ایمان، یقین والا ایمان. اور نمبر دو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو سچے ہیں. جب تک اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوئے، جب تک کہ اس معیار کے اوپر پورے نہیں اتر رہے، تم بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان کا دعویٰ نہ کرو. ایمان کے دعوے کے لیے یہ شرطیں دو اضافی جو ہیں وہ لازمی. اس کی دیکھیے اپنی اعتبار سے سوچیے، ایک شخص کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے، آخرت کا یقین ہو جائے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اگر کسی غیرت نام کی کوئی شے اس کے اندر ہے، کوئی حمیت نام کا کوئی ایک ماٹا بھر بھی اس کے اندر ہے، تو کیا وہ چین سے بیٹھ جائے گا؟ نہایت بے غیرت انسان ہوگا.
اللہ کو مانے اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے احکام جو ہے توڑے جا رہے ہیں، وہ خاموش بن رہے ہیں.
حضور نے تو بیان کر دیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر مجرم ہے. اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقرب مدینۃ کذا و کذا باہلہا، حدیث قدسی ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو، فلا فلا بستیوں کو اٹھا کر پڑھ دو الٹ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فنا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں، اتنا عابد اور زاہد متقی. قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَصَاعَةً قَطْ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، بے غیرت ہوتا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو جانے دیں گے اس کو، جان نہیں ہے فرض کیجیے، تب بھی آپ کے پورے جسم کا خون آپ کے چہرے میں ایک دفعہ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا آپ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ جائیں، ہاتھ نہ اٹھا سکیں، کمزور ہیں، لیکن یہ کیفیت تو ہوگی نا کم سے کم، پھر غیرت ہے آپ کے اندر اپنی ماں کے لیے، اللہ کے لیے یہ غیرت بھی نہیں تمہارے اندر. بس رکھو نکلو فکرے صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، بس اسی کام میں لگے رہو. یہ تو سب سے زیادہ مجرم ہے، سب سے بڑے مجرم ہیں. وہ تو اللہ کو جانتے نہیں ہے، جانتا ہے بدبخت اللہ کو، وہ مانتے ہی نہیں ہے، مانتا ہے اللہ کو، اور پھر اس کی بے غیرتی کا بے حمیتی کا یہ عالم، تو کون زیادہ مجرم ہوا؟ جیسے کفر کے مقابلے میں نفاق اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. ایک کافر ہے تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، رسول کو مانتا ہی نہیں، چھٹی ہو گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نمٹے گا آخرت میں. ایک وہ منافق تو کہتا ہے میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، قالت وہ اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، جو یہ دعویٰ کرے اور پھر حقیقت میں نہ مانتے ہو، وہ تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفر سے زیادہ ہے اللہ کو ناپسند منافقت. اسی طرح یہ بے غیرتی نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کا، حمیت کا تقاضا، حمیت حق کہ انسان پھر باقی کو تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے مجبوری ہے رہ رہے، لیکن محسوس کرے میں جیل میں ہوں. حدیث ہوں کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے باغ ہے، محسوس کرے. لہذا اس کے اندر گھٹن تو ہو دل کے اندر کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. دل میں گھٹن تو ہو، رنج تو ہو، افسوس تو ہو، صدمہ تو ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کی رمق نہیں. فلیس وراب ذالک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو یہ کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ تین آیات کے حوالے سے اور تین احادیث کے حوالے سے اسلام اور ایمان کا فرق. ارکان اسلام وہی پانچ ہیں، لیکن رکن رکین ایمان کا جہاد فی سبیل اللہ، ایسا رکن رکین ہے کہ فرمایا یہ نہیں ہے تو نجات کا تصور بھی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ کاروبار بتا دیا جائے جو تمہیں جہنم کی دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ چاہتے ہو تو سن لو، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اللہ اور رسول کی راہ میں، اس میں کھپا دو اپنی جانیں بھی اور مال بھی. یہ شرطیں لازم ہیں، نجات کی شرطیں لازم ہیں. ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ اس آیت میں سورہ حجرات کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دونوں میں کلمہ حسر ہے، اسلوب حسر ہے. انما مومن صرف وہی ہے جو دو شرطیں پوری کرے، اولئک هم الصادقون، سچے صرف یہی ہے ایمان کے دعوے میں، اگر یہ ایمان کا دعویٰ کریں تو سچے. باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، مان لیا دنیا میں تمہیں مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں گے، آخرت کا معاملہ جو ہے ایمان پر ہے اور ایمان کی شرط لازم جہاد فی سبیل اللہ، غلبہ حق کی جد و جہد میں آدمی لگا رہے، کامیاب نہیں ہوا نہیں صحیح کوئی بات نہیں، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، سینکڑوں نبی دنیا سے چلے گئے، ان کی جد و جہد کسی نے آواز سنی نہیں، کسی نے ان کی پکار پر لبیک کہا نہیں، تو وہ ناکام نہیں ہے، ناکام تو معاشرہ ہو گیا، فیل ہو گیا، 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، اگر نہیں لوگوں نے مانا تو وہ ناکام ہو گئے، حضرت نوح تو ناکام ہے جو لگا رہا اس کام میں، تا دم آخر دم فارغ مباش، اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ کام کرتا رہے، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس دنیا میں، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا کہ پروردگار معذرت الی ربکم، وہ عذر پیش کر سکے گا، پروردگار میں نے باطل کو تسلیم نہیں کیا، میں نے ذہنن اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، میں نے اس کی چاکری نہیں کی، میں نے اس کے غلبے کے اندر پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کم سے کم پر گزارا کیا، اور اپنا بیشتر وقت اور بیشتر صلاحیتیں میں نے تیرے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگا دی، اگر یہ ہے تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اللہ کے ہاں اس کا سرخرو ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاملہ جو ہے بہت مشکوک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔